يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإن خير الزاد التقوى. اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزاران محترم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. حیات انسانی کو اپنے مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اور تقوی فقط حیات انسانی کی ضرورت ہے، دیگر موجودات کے لیے اللہ نے تقوی مقرر نہیں کیا ہے. اور انسانی حیات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. تقوی کے بغیر انسان کی زندگی تباہ ہے، برباد ہے، اور انسان ہلاک ہے. اور بے مقصد زندگی انسان کو خود انسانی مقام انسانیت سے گرا دیتی ہے، اور پھر حیوانی حد تک انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے. بلکہ قرآن مجید نے تو کہا کہ بلہم ازل، حیوان سے بھی بدتر انسان کی حیات ہو جاتی ہے اگر وہ تقوی اختیار نہ کرے. اور تقوی کے حصول کے منابع، تقوی حاصل کہاں سے ہوگا، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا کہ تقوی حاصل کیسے ہوگا اور کن منابع سے تقوی حاصل ہوگا. انہی منابع میں سے ایک منبع حصول تقوی کا وہ ماہ مبارک رمضان، جس کے ذریعے سے انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور پھر اللہ کا لطف یہ ہے کہ یہ نعمت ہماری زندگی میں چند بار تکرار ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں فقط ایک بار آئی اور چلی گئی، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں ہر سال ایک مرتبہ ماہ رمضان کی تکرار کے باوجود بھی ہم اس فرصت سے ویسا استفادہ نہیں کرتے، اس موقع سے ویسا استفادہ نہیں کرتے جیسا استفادہ کرنے کا حق ہے، اور یہ فرصت ہم سے ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اہل اللہ کے لیے، اللہ والوں کے لیے یہ معراج کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان. ہم چونکہ ماہ مبارک رمضان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، روزے کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، تو وہ خاطر خواہ استفادہ جو ماہ مبارک رمضان سے یا روزے سے اٹھانا چاہیے وہ ہم نہیں اٹھا پاتے. اور ماہ رمضان، جیسا عرض کیا، خطبہ شعبانیہ پچھلی مرتبہ اس کا متن اور ترجمہ پیش کیا گیا آپ کے سامنے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارا سانس لینا تسبیح کا حکم، ہمارا سو جانا عبادت کا حکم. اور ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اعمال قبول ہے، مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہے. لیکن یہ اس وقت ہے، اور رکاوٹیں بھی اللہ نے ہٹا دی ہیں. اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں رمضان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو انسان کے باہر جو رکاوٹیں ہیں، انسان کے وجود کے باہر جتنی رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان رکاوٹوں کو ختم کر دیا. مثلا انسان کے وجود سے باہر جو اس کو راہ راست پر آنے نہیں دیتی، جو بڑی رکاوٹ ہے، وہ شیطان ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ شیطان کو ہم نے اس مہینے میں جکڑ دیا ہے. لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ نے کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سوائے انسان کے دوسری کسی چیز کو ارادہ نہیں دیا ہے. وہ صرف اللہ ارادہ کر لے تو نظام کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ خود بخود کام کرنے لگتی ہیں، سوائے انسان کے، کہ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے ارادہ، اللہ کا ارادہ شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خود انسان کا ارادہ بھی شامل ہونا ضروری ہے، انسان کا بھی ارادہ کرنا ضروری ہے. جن امور میں انسانی ارادہ شامل ہے یہ اعمال انسانی ارادے سے ہی انجام پاتے ہیں، اور انسانی ارادہ بھی مشکلوں کا شکار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانی ارادے مشکلات کا شکار نہیں ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان اس کی توفیقات انسانی ارادے سے انسان کو نصیب، ماہ مبارک رمضان انسانی ارادے سے نصیب نہیں ہوا، ہم زندہ رہے ماہ مبارک رمضان اللہ کے ارادے سے ہم کو نصیب ہو گیا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں موجود برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں وہ ہمارے ارادے سے ہم کو نصیب ہوں گی۔ وہ ماہ مبارک رمضان کو درک کرنا یہ اللہ کے ارادے سے ممکن ہو گیا، اور ماہ مبارک رمضان میں جو برکتیں اللہ نے رکھی وہ اپنے ارادے سے رکھی، لیکن ان ماہ مبارک رمضان سے ان برکتوں کو لے کر، ان برکتوں کو دریافت کرنا، ان برکتوں کو وصول کرنا یہ ہمارے ارادے پر ٹکا ہوا ہے۔ انسان ساری عمر رمضان المبارک، اگر واقعاً انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے اور ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، وہ اسرار اگر کھل جائیں، کہ کھلے نہیں ہیں ہم پر، کہ نماز کی حقیقت اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ نماز کیا چیز ہے، اسرار نماز کیا ہے، تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم ہمیشہ نماز کی حالت میں رہیں، جس کو دائم الصلاۃ کہا گیا۔ اگر روزے کی حقیقت ہم پر کھل جائے تو ہمیشہ ہماری آرزو یہ رہے کہ ہم دائم الصوم رہیں، یعنی سال بھر ماہ مبارک رمضان رہے، ہم سال بھر روزہ رہیں۔ روایتوں میں یہ بات کہ اگر نماز کی حقیقت کھل جائے کسی شخص پر، نماز کے اسرار اس کے لیے واضح ہو جائیں، تو وہ دائم الصلاۃ ہو جائے، یعنی ہمیشہ آرزو کرے کہ میں ہمیشہ نماز کی حالت میں رہوں۔ قرآن نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ ماہ مبارک رمضان کا ایک واجب ادب روزہ ہے، ماہ مبارک رمضان کا ایک ادب جو واجب ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ کو اللہ نے کیا کیا، منبع حصول تقویٰ قرار دیا، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو روزہ کیا کرے گا، یہ روزے کا ماحصل کیا ہے، یہ روزے کا نتیجہ کیا ہے، تمہارے اندر تقویٰ کا پیدا ہو جانا۔ روزے کا پہلا نتیجہ تقویٰ ہے، لیکن اگر روزے کا نتیجہ تقویٰ نہیں ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ روزہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ فاقہ یعنی بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے اپنے فائدے ہیں، لیکن روزے سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے، روزہ رکھنے کے بعد جو نتیجہ نکلنا چاہیے، وہ نتیجہ نہیں نکل پا رہا ہے۔ اسی لیے یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر روزے کا ماحصل تقویٰ نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے، بھوک پیاس برداشت کرنا ہے۔ اور تقویٰ جو ہے وہ تقویٰ الہی تدبیر ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے تدبیر کی، الہی تدبیر ہے، لیکن لاگو کس کو کرنا ہے؟ انسان کو کرنا ہے، انسان کو اپنی زندگی میں تقویٰ کو لاگو کرنا ہے، اور اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے۔ تقویٰ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے انسان کو ارادے کی ضرورت ہے، اور ارادے کو قوی کرنے کے لیے روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ انسانی ارادے کو اگر کوئی چیز مضبوط کر سکتی ہے تو وہ روزہ کر سکتا ہے۔ کئی چیزیں بھی اگر کر سکتی ہیں انسانی ارادے کو مضبوط، تو اس میں سر فہرست روزہ ہے۔ جس قدر روزہ انسان کے ارادے کو مضبوط کر سکتا ہے، دوسرا کوئی عمل انسان کے ارادے کو مضبوط نہیں کر سکتا۔ اور کیا روزہ ہے کیا؟ روزہ خود اپنے خلاف جنگ ہے، اپنے آپ سے مبارزہ کرنا ہے صبح سے شام تک، یعنی اپنی اندرونی جنگ، اندرونی مبارزہ. کیوں؟ یہ تقویٰ پیدا ہو اطاعت اور بندگی کے لیے، لیکن انسان بندگی نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس امارہ کا اسیر ہے. نفس امارہ، امارہ خود امر سے، امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، فرمان جاری کرنے کو امر کہتے ہیں. یہ انسان اس قدر اپنے نفس امارہ میں گرفتار ہے کہ ہر لمحہ نفس امارہ کا حکم بجا لانے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی طرف توجہ کرنے کی مہلت ہی نہیں ہے اس کے پاس. اللہ کے فرمان کو، اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے، اللہ کے فرمان کو لینے، فرمان بری کرنے کی انسان کے پاس مہلت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پے در پے نفس امارہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. یہ نفس امارہ کیا ہے؟ انسان کے ارادے کو لاحق خطرہ جو اندر سے ہے، نفس امارہ، خواہشات، لذت پرستی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اندر سے اس کے ارادے کو کمزور کرنے والی چیزیں. اور نفس امارہ کے علاوہ بھی بہت سے فرمان جاری کرنے والے انسان کے اندر بھی ہیں اور باہر. باہر کیا ہے؟ شیطان، دنیا کی چمک دمک، اور ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ ارادے کو قوی کرنے کی مشق ہے. مشق یعنی پریکٹس. آپ دیکھیں جتنے اہم ادارے ہوتے ہیں ملک کے، ان اداروں کے ذمہ دار افراد کو سال میں ایک بار مشق کرائی جاتی ہے. مثلا افواج کو لے لیں آپ، فوج کو، فوج کو سال میں ایک بار ضرور مشق کرائی جاتی. یہ مشق کیوں کرائی جاتی؟ یہ مشق اس لیے کرائی جاتی تاکہ یہ ہمیشہ ان کے اندر آمادگی رہے، تیار رہیں یہ لوگ. کس کے لیے؟ جنگ کے لیے. اگر سال میں کسی موقع پر جنگ چھڑ جائے تو یہ فوج آمادہ رہے لڑنے کے لیے. تو اس لڑنے کے لیے اس کو آمادگی کرنا ضروری ہے، تیاری کرنا ضروری ہے. ماہ مبارک رمضان بے عین ہی ویسے ہی ہے، مشق ہے. کس بات کی؟ انسان کو سال بھر اپنے نفس امارہ سے جنگ کرنا ہے، شیطان سے جنگ کرنا ہے. نفس امارہ اندر سے اور شیطان باہر سے، دونوں سے جب جنگ کرنا ہے تو اس کو مشق کی ضرورت ہے، اور وہ مشق کا زمانہ ماہ مبارک رمضان ہے. جس طرح فوجوں کو مشق کروائی جاتی، آمادگی، تیاری کروائی جاتی تاکہ وہ مبارزہ کر سکیں، ویسے ہی خداوند عالم، چونکہ مومن کو سال بھر مبارزہ کرنا ہے، سال بھر حالت جنگ میں ہیں نفس امارہ سے اور شیطان سے، لیکن آپ دیکھیں ہماری پوری توجہ، ہم سب کی پوری توجہ روزے سے زیادہ لگی ہوئی ہے سحری اور افطار میں، اور سحری اور افطار دونوں روزے سے باہر ہے، روزے کے اندر نہیں ہے. سحری بھی روزے کے باہر ہے، افطار بھی روزے کے باہر ہے، لیکن ہم سب کی توجہ کس پہ لگی ہوئی ہے؟ روزے سے زیادہ ہم سب کی توجہ لگی ہوئی ہے سحری اور افطار کی طرف. ہم سب کی صبح سے شام تک ہمارا ہم و غم کیا ہے؟ اب سحر کر لیے، بس اب سحر کرتے ہی اب افطار کی فکر لاحق ہو گئی کہ اب افطار کرنا ہے، اب افطار کی تیاری کرنا ہے. یہ رسوماتی روزہ ہے، اور یہ رسوماتی روزہ انسان کو کہیں نہیں پہنچا سکتا، اس لیے ہم لوگ کہیں نہیں پہنچ سکے. رسوماتی روزہ کر کیا سکتا؟ ہم کو تسکین دے سکتا. رسم کا کام کیا کرنا ہے؟ سکون دینا ہے. رسمیں کیا کرتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ سکون عطا کر دیتی ہیں، تسکین کا سامان فراہم کر دیتی. اگر آپ رسوماتی روزہ رکھ لیں، آپ کے نفس کو تسکین ہو جائے گی، ہاں میں نے روزہ رکھا، لیکن ماحصل اس کا جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. اور روزہ انسان کے پورے وجود کا روزہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ انسان فقط منہ کا روزہ نہ رکھے، فقط منہ بند نہ رکھے، بلکہ انسان کی آنکھ، انسان کے کان، حتیٰ انسان کا خیال اور انسان کی فکر بھی روزے سے رہے، یعنی امساک کی حالت میں رہے، یعنی وہ فکر جو اللہ کو ناپسند ہے وہ فکر کا گزر بھی ذہن میں نہ ہو، انسان کی فکر بھی روزے سے رہے، انسان کا دل بھی روزے سے رہے، انسان کے پورے اعضاء و جوارے روزے، پورا وجود انسان کا روزے سے رہے، اور تقوی کے حصول کے لیے پھر 30 دن تک روزے کی ضرورت نہیں ہے، گرچہ 30 دن واجب ہے روزے، اگر ایک وہ روزہ جو خدا کو مطلوب ہے انسان ایک وہ روزہ رکھ لے تو سال بھر نفس امارہ اور شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک روزہ کافی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور اگر 30 روزے رکھ لے تو 30 سال کی طاقت اس کے پاس جمع ہو گئی، 30 روزے رکھ لے انسان ویسے جو اللہ کو مطلوب ہیں تو 30 سال تک شیطان سے اور نفس امارہ سے جنگ کرنے کی طاقت انسان کو حاصل ہوگی، لیکن وہ ایک روزہ ہم نہیں رہ پاتے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو خدا کو مطلوب ہے، نماز وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور روزے سے مدد لو، یعنی اپنے روزمرہ کے کاموں میں نماز سے اور روزے سے مدد لو، اس سے پہلے بھی عرض کیا ابن سینا کے حوالے سے، ابن سینا جو ہے وہ کوئی بھی علمی مسئلہ بھی اگر حل ان سے نہیں ہوتا تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، علمی مسئلہ ان کے لیے حل ہو جاتا تھا، روزے کے دیکھیں مانوی جو اثرات ہیں نا، روزے کے روحانی اثرات کو اگر ہم نظر انداز بھی کر دیں جو معجزے سے کم نہیں ہیں، روزے کے جو روحانی اثرات ہیں وہ معجزے سے کم نہیں ہیں، خالی روزے کے ظاہری اثرات کو اگر ہم لے لیں وہ کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ انسان کے ارادے کو قوی کر دیتا، اور ایک روزہ جب انسان واقعاً روزہ رکھے، رسوماتی روزہ نہیں، واقعاً روزہ رکھے ایک روزہ، اتنے مرتبہ اس کا ارادہ قوی ہو جاتا جس کی حد نہیں، غیر معمولی قوی ہو جاتا، وہ کام جو انسان غیر ماہ رمضان میں شاید 100 مرتبہ سوچے انجام دینے کے لیے لیکن ارادہ نہ کر سکے، ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ رکھنے کے بعد فوراً ارادہ اس کا قوی ہونا شروع ہو جاتا، ارادے کی تقویت کے لیے، اور ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت کو اگر کھولا جائے، یعنی شخصیت کا پوسٹ مارٹم اگر کیا جائے ہماری، یعنی جیسا جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے اعضاء و جوارے نکالتے ہیں نا اندر سے، ویسا اگر ہماری شخصیت کو، یعنی شخص کو نہیں شخصیت کو کھولا جائے تو اندر سے نکلے گا کیا، اندر سے نکلیں گی عادتیں، ہم عادتوں کے اسیر ہیں، حتیٰ نماز بھی ہماری عادت کا جز ہے، روزہ بھی ہماری عادت کا جز ہے، عادتاً نماز پڑھتے ہیں، عادتاً روزہ رکھتے ہیں، عادتاً اچھے کام کرتے ہیں، ارادتاً نہیں کرتے، اصل چیز انسان کی شخصیت کو کھولنے کے بعد جو چیز اس کے اندر سے نکلنی چاہیے وہ ارادہ ہے، ارادہ نکلتا نہیں ہے عادتیں نکلتی ہیں، 1000 عادتیں، مثلاً کھانے کی یہ عادتیں، بیٹھنے کی یہ عادتیں، چلنے کی یہ عادتیں، تو فاقہ اور روزے میں فرق ہے، فاقہ کیا کر سکتا، زیادہ سے زیادہ فاقہ آپ کے پیٹ کو ٹھیک کر دے گا، آپ کے بدنی نظام کو ٹھیک کر دے گا، فاقے کا فائدہ انسان کے بدن کو پہنچے گا، جو کہ فاقہ مطلوب نہیں ہے ہم سے روزہ مطلوب ہے اللہ کو، اور اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھے کہ میرے بدن کا نظام ٹھیک ہو جائے تو شاید وہ روزہ ہی نہیں ہے، جس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں نا نماز کس لیے، وہ بعض ایکسرسائز کروانے والے بھی بولتے، حتیٰ یوگا کروانے والے بولتے، مسلمانوں میں جو رائج نماز ہے یہ نماز کیا ہے، نماز ایک قسم کی ورزش ہے، اور بہت سے لوگ جو نماز کی معمولی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے وہ نماز کو ورزش کے طور پر انجام دیتے، تو جو نماز ورزش کے طور پر پڑھے اور روزے کو بدنی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے رکھے تو نہ نماز کا اثر ہوگا نہ روزے کا اثر ہوگا، اور وہ نہ نماز نماز کہلانے کے قابل ہے نہ روزہ روزہ کہلانے کے قابل ہے، وہ نماز اٹھنا اور بیٹھنا ہے اور وہ روزہ فاقہ ہے، بھوک پیاس برداشت کرنا ہے، کیونکہ نماز بھی، نماز کا اصل مقصد قرب خداوند ہے، روزے کا اصل مقصد قرب خداوند ہے، اللہ سے قربت ہے، اور پھر اس کا دنیاوی اثر کیا ہے؟ روزے کا دنیاوی اثر حصول تقویٰ ہے، انسان کے اندر وہ طاقت آ جائے 30 دن ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد کہ پھر انسان معصیت کرنے، گناہ کرنے کی فکر تک اس کے ذہن میں نہ آئے، یہ مشق ہے ماہ مبارک رمضان کی. اور سر مشق کون ہے؟ یعنی کس کو دیکھ کر یہ مشق کرنا ہے؟ رسول اللہ کو دیکھ کر یہ مشق کرنا ہے، ائمہ معصومین کو دیکھ کر، وہ سرمشق ہیں ہمارے لیے، رول ماڈل ہیں. اور پھر انسان اگر روزہ رکھ لے اور ارادہ اس کا قوی ہو جائے تو وہ کام جو ناممکن سمجھ رہا تھا وہ کام اس کے لیے ممکن ہو جائے. بہت سے کام ایسے جس کو ہم نے ناممکن سمجھ رکھا ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، جبکہ شاید چھوٹے بچے کے لیے وہ ممکن کام ہے. ہمارے لیے ناممکن کیوں ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ کیونکہ ہمارا ارادہ قوی نہیں ہے. ایک بڑی مشکل جو ہمارے ساتھ آج کل ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں ارادے کی پختگی نہیں ہے. اور ارادہ کن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے؟ شہوت سے، بے تحاشا شہوت رانی سے ارادہ کمزور ہو جاتا، انسان کے ارادے میں کمی واقع ہو جاتی. روزے میں یہ، اگر روزہ واقعاً اللہ کے لیے رکھا جائے تو روزے کا پہلا کام ارادے کو قوی کرنا ہے، اسی لیے روزے کی حالت میں کوئی شہوانی حرکت جو روزے کو باطل کرتی ہو وہ انجام نہیں دے سکتے. آج کل دیکھیں جوان طبقہ کس میں ملوث ہے؟ جوان طبقہ ملوث ہے اپنے ارادوں کو کمزور کرنے میں. ارادہ کمزور کیسے؟ جوان طبقہ ملوث ہے شہوت رانی میں. یہ شہوت کا جو ماحول ہر جگہ پیدا، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل کے ذریعے سے آپ دیکھیں شہوتوں کو بھڑکا دیا گیا، جس کے نتیجے میں جوان آخر میں کرتے کیا ہیں؟ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مائے حیات کو زائل کرتے. اب یہ جوان جو یہ کام کر رہا ہے، یہ اب ہو گیا ہے زندہ لاش. اس سے آپ کسی ارادے کی توقع مت کیجیے. ایک چھوٹا بچہ جو ارادہ کر سکتا، یہ جوان وہ ارادہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کا ارادہ پورا ختم ہو گیا، اس کا ارادہ پورا. اور حصول تقویٰ کے لیے، سال بھر با تقویٰ باقی رہنے کے لیے ارادے، قوی ارادے کی ضرورت ہے، پختہ ارادے کی ضرورت ہے، اور وہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی. ایک مہینہ اگر مشق کر لے انسان اللہ کے لیے، ایک مہینہ اگر مشق کر لے انسان، سال بھر گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ماہ مبارک رمضان کافی. اور پھر اس مہینے میں ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، زبان سے نہیں، زبان سے استغفار کی سب سے کم ترین شکل ہے. استغفار دل سے پشیمانی. کس بات پر استغفار؟ گزشتہ جو ہماری عمر گزر گئی کوتاہیوں میں، غلطیوں میں، خطاؤں میں، گناہوں میں، اس پر پشیمانی، اس پر پشیمانی استغفار ہے. وہ پشیمان ہو جانا، دل سے پشیمان ہو جانا استغفار ہے. اور صدقہ دے اس مہینے میں، استغفار کرے اور صدقہ دے. اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ صدقے کے مفہوم کو کس قدر ہم نے بگاڑ دیا. صدقہ لینے کے لیے انسان حقارت کا احساس کرتا ہے، یعنی صدقے کو خود اس قدر ہم نے اس کی عظمت کو گھٹا دیا کہ لینے والا حقارت کا احساس کرتا. اور باضابطہ ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے، بول بھی دیتے ہیں کہ یہ صدقہ خور ہے، یعنی گالی دینے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں صدقہ خور ہے، جبکہ صدقے کی اہمیت اور صدقے کی عظمت جو قرآن مجید میں یا روایتوں میں بیان ہوئی ہے، صدقہ یعنی صدقے دل سے، سچائی سے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. ہم کہتے تو ہیں زبان سے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے, وہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. زبان سے بولتے تو ہیں کہ دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے, لیکن اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہتے. اور یہ امتحان ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, امتحان کس بات کا ہے؟ اگر اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو. صرف زبان سے کہہ دینا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کا مطلب صرف دعویٰ ہے. اور صدقہ ہمیشہ عرض کیا مال ہی سے صدقہ نہیں ہے. اگر میرے پاس مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے میرے پاس, جو میری صلاحیت ہے اس چیز کا صدقہ دوں, اپنی صلاحیتوں کا صدقہ دوں. ہمیشہ ہر شخص کے پاس ضروری نہیں ہے مال ہی ہو, مال میں سے ہی صدقہ دے. جو چیز بھی ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں وہ صدقہ ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ویسا روزہ رکھیں جیسا روزہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والمسلمین والمسلمات, ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم انک انت العزیز الحکیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم فانہ ذاکر لمن ذکرہ. واسألوا اللہ من رحمته وفضله فانہ لا یخیب علیہ داع ان دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اما بعد, ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے, اور کل جو دسویں تاریخ ہے ماہ مبارک کی, ایک روایت کے مطابق حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات حضرت آیات کا دن ہے. حضرت خدیجہ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی یہ روایت کئی بار عرض کی گئی کہ دوسری ازواج رسول اللہ کثرت سے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد بھی بڑی تکریم کرتے تھے, آپ کا بڑا احترام سے نام لیتے تھے. دوسری ازواج کو ناگوار گزرتا تھا کہ ہم جوان بیویاں موجود ہیں, رسول اللہ ایک سن رسیدہ بیوی کو یاد کر رہے ہیں, تو رسول اللہ ان کو سرزنش کرتے, فرماتے کہ خدیجہ کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں, خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے, میری تکذیب کر رہے تھے, تو اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی, اور جس وقت مجھے کوئی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا, اور جب سب میری مخالفت کر رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا اور میری مدد کی, میری تائید کی, اور جب سب دوسرے بائیکاٹ کر رہے تھے میرا, اس وقت خدیجہ نے تعلقات کو جوڑے رکھا, قائم رکھا, اور اپنی ساری مال و دولت صرف کر دی خدیجہ نے. تم کیا سمجھتی ہو خدیجہ کوئی معمولی عورت ہے؟ آپ دیکھیں, دشمنان اسلام کی طرف سے جو دو باتیں مشہور کر دی گئی ہیں وہ قابل غور ہے. انہوں نے, دشمنان اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جناب خدیجہ جو ہے, یعنی اس جناب خدیجہ سے شادی کیوں کی رسول اللہ نے, تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ چونکہ خدیجہ پیسے والی خاتون تھی اور اسلام کو پھیلانے کے لیے رسول خدا کو پیسے کی ضرورت تھی, تو آپ نے ایک پیسے والی عورت سے شادی کر لی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب خدیجہ پیسے والی خاتون تھی, دولت مند خاتون تھی, اور آپ نے اسلام پر اپنی پوری دولت صرف کر دی. لیکن یہ بات سراسر غلط ہے کہ رسول اللہ نے آپ سے شادی اس لیے کی کیونکہ آپ پیسے والی عورت تھی. دولت کی وجہ سے رسول اللہ نے خدیجہ سے شادی نہیں کی, بصیرت کی وجہ سے شادی کی. خدیجہ کے اندر جو بصیرت تھی, رسول اللہ نے اس بصیرت کی وجہ سے شادی کی. دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ رسول خدا کو پیسوں کی ضرورت تھی اسلام پھیلانے کے لیے, تو آپ نے خدیجہ سے شادی کر لی اور خدیجہ کا سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا. نہیں, بصیرت کی وجہ سے. اگر خدیجہ مالدار نہ بھی ہوتی اور صاحب بصیرت ہوتی تب بھی رسول اللہ حضرت خدیجہ سے ہی شادی کر دے. اور دوسرا اشکال یہ کیا کہ جناب خدیجہ نے بھی جو شادی کی رسول خدا سے, وہ اس لیے کہ آپ کے اندر تاجرانہ صلاحیت بڑی تھی, کیونکہ جناب خدیجہ نے ایک بار اپنے تجارتی قافلے میں رسول خدا کو بھیجا اور جب رسول خدا واپس آئے تجارتی قافلے کو لے کر, تو اس سے پہلے اتنا فائدہ تجارت میں خدیجہ کو کبھی نہیں ہوا تھا. تو جب یہ خدیجہ نے دیکھا کہ تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا, تو آپ کی تجارتی مہارت کو دیکھ کر خدیجہ نے رسول اللہ سے شادی کر لی. یہ بات بھی دشمنان اسلام کی پھیلائی ہوئی ہے کہ تجارتی صلاحیتوں کو دیکھ کر خدیجہ نے رسول خدا سے شادی کر لی. نہیں, خدیجہ نے جو رسول خدا میں جو چیز دیکھی وہ پاکیزگی, صداقت, امانت. خدیجہ بابصیرت خاتون تھی. آپ دیکھیں اس زمانے میں, جس زمانے میں رسول اللہ نے اسلام کا پیغام مکے میں پیش کیا, بڑے دانشور لوگ مکے میں موجود تھے لیکن کسی کو رسول اللہ کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا. خدیجہ جو کہ ایک عورت ہے, خاتون ہے, آپ کو رسول اللہ کا پیغام سمجھ میں آ گیا. اس لیے آپ مردوں میں عورتوں میں دونوں میں دیکھ لیں, آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خدیجہ. جناب وجہ کیا ہے؟ بصیرت, بابصیرت. آج بھی دیکھیں جو بڑی مشکل ہمارے معاشرے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بصیرت کا امتحان ہوتا ہے تو بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں. اس میں بصیرت کے امتحان میں بڑے بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں, لیکن خدیجہ, جناب خدیجہ ام المومنین, صاحب بصیرت خاتون, ایسی خاتون کہ رسول اللہ اپنی حیات کے آخر تک جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہے, جبکہ دوسری ازواج کو ناگوار گزرتا رہا, رسول اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی, آخری وقت تک خیر سے خدیجہ کو یاد کرتے رہے. تو یہ دونوں الزامات جو دشمنان اسلام کی طرف سے وارد ہیں کہ رسول اللہ نے خدیجہ سے اس لیے شادی کی کہ وہ پیسے والی عورت تھی, یہ بھی غلط ہے, اور پھر خدیجہ نے رسول اللہ سے اس لیے شادی کی کیونکہ آپ کے اندر تجارتی صلاحیت, ماہرانہ تجارت, تجارت کی مہارت بڑی تھی, یہ دونوں باتیں غلط ہیں, دونوں ملا غلط ہے. رسول اللہ نے خدیجہ میں بصارت دیکھی تو رسول اللہ نے خدیجہ میں, رسول اللہ نے خدیجہ میں بصارت دیکھی تو خدیجہ نے رسول اللہ میں امانت دیکھی, صداقت دیکھی, پاکیزگی دیکھی, اور اس بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوا. اور یہ رشتہ قائم ہونے کے نتیجے میں جو ثمرہ سامنے آیا وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کہ جن کی اولاد سے, کہ جب جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی, جب جب بھی اسلام کے لیے خون بہانے کی بات آئی, تو اولاد فاطمہ ہی, یعنی اولاد خدیجہ ہی آگے بڑھ کے اسلام کا دفاع کی. اور آج تک بھی وہی لوگ کر رہے ہیں کہ آج بھی اگر جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے خون کی, قربانیوں کی, تو اولاد خدیجہ بڑھ کے اسلام کا دفاع کرتی ہے اور اسلام کو, اسلام کی حفاظت کرتی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جناب خدیجہ کی جو بصیرت ہے اس بصیرت سے ہم سب کو بھی انشاءاللہ عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار آواستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات رہتے ہیں, سب کی جان, مال, عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی, مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. مومنین عراق, مومنین شام, مومنین یمن, مومنین نائجیریا, مومنین حجاز, مومنین بحرین, مومنین افغانستان و پاکستان, و مسلمین برما و سری لنکا و فلسطین کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ, اسرائیل, داعش, القاعدہ, طالبان, لشکر جنگوی, آل سعود, ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اس سال